بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان سے ليلة القدر سے متعلق احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماوے, مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں, مگر فلاں فلاں دو شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہی ہو, لہذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو. فائدے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں تین مضمون قابل غور ہیں. سب سے پہلی بات, سب سے اہم ہے, وہ جھگڑا ہے جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز, روزہ, صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں. صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے. یہ جھگڑا جو ہے یہ محض بازاروں کا جھگڑا نہیں بلکہ گھروں کے اندر جھگڑے ہیں, گھروں کے اندر نااتفاقیاں ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہیں. تو یہ سب اسی میں آتا ہے اور اس کی بڑی بے برکتی ہوتی ہے, بڑی نحوست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماحول کو, گھروں کو, سب کو اس سے پاک فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے. یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے. دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر, جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی آپس میں ہر وقت لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں. اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی. فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے. لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں, نہ اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال. خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ چھوٹ چھوٹاؤ رکھے, اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا, یعنی بلا کسی شرعی عذر کے. اور شرعی عذر ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے اگر کوئی ایسی بات بھی ہے, بغیر پوچھے اپنی طرف سے قیاس نہیں کر لینا چاہیے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے, مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے, اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے, مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب براءت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے, مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی, ایک تو کافر, دوسرا وہ جو کسی سے دل میں کینہ رکھے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی, جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے گئے ہیں. یہ جگہ ان روایات کے احاطے کی تو نہیں مگر چند روایات اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں خواص میں ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کی مجالس ان کے مجامع ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے اگر کسی شخص کے فسق یعنی گناہ کی وجہ سے بڑے گناہ کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے یہی بات علماء سے پوچھنی چاہیے کہ کس قسم کے آدمی سے تعلق توڑا جا سکتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا حقیقت میں نہیں تھا اس کی صورت بنتی تھی اعتراض کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے تک ان سے نہیں بولے اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کے ثابت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا و بینا ہے قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے ویسے تو ہر شخص اپنے کینے اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندے پر ہر وقت مہربان ہے اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء میں بھی چند مصالح یعنی مصلحتیں ارشاد فرمائی ہیں جو چھپا لیا گیا ہے اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طبیعتیں ایسی ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی اور اس صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے یعنی انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کیے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرات کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے ایک صحابی سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جگا تو دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا حضور نے فرمایا مبادہ انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا تو اسی طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرت کر سکے تیسرے یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی بھی رات میں جاگنا نصیب نہ ہوتا اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں تو اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی شرات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا ان کے علاوہ اور بھی مصلحتیں ہو سکتی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جھگڑے سے بہت بچنا چاہیے اور جھگڑا کی جو جڑ ہے وہ تکبر ہے جہاں بھی نا اتفاقی ہوتی ہے وہاں وہ تکبر ہی کی وجہ سے بڑا بننے کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بڑا بننے کے گندے مرض سے پاک فرمائے اللہ تعالی اس سے نجات عطا فرمائے ہم کو موائد حکیم الامت میں حساب کی آمد کے عنوان سے جو واعظ چل رہا ہے اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے مگر ناقص صحبت سے بچنا چاہیے. خیر ضرورت کے واسطے مذائقہ نہیں, میل جول بلا ضرورت نہ چاہیے. اللہ والوں کی صحبت سے ضرور نفع ہوتا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہوا کرتا ہے کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے پاس بیٹھے تو کچھ کمال نہ ہوا, پہلی دفعہ میں جوش تک بھی نہ ہوا. یہ غلطی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ صحبت کا اصل اثر یہ ہے کہ دنیا کی محبت گھٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے. پھر کبھی نفس کی حالتوں کا غلبہ بھی اس کے ساتھ پایا جاتا ہے. بعض لوگوں کا حال سنا ہوگا کہ پیر کی بات سن کر پچھاڑ کھا کر گر پڑے. لوگوں کے نزدیک یہی بڑا اثر ہے. جہاں یہ پایا جائے وہی مجلس اچھی سمجھی جاتی ہے. عام لوگ کہا کرتے ہیں کہ میاں گانا سننا تو وہ چیز ہے کہ سانپ کو بھی مست کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں یہی دلیل ہے کہ یہ خاص حالت لائق اعتبار نہیں, کیونکہ لائق ماننے کے وہ حالت ہے کہ انسان ہی میں پائی جائے اوروں میں نہیں. اور جب سانپ کو اس سے اثر معلوم ہوا کہ گانا سننے سے ایسی کیفیت ہوتی ہے تو انسان میں بھی اور دوسرے حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے, اس لیے کوئی کمال نہ ہوا. انسان کا خاص کمال تو وہ ہے کہ تمام خلقت سے بڑھ جائے, بلکہ فرشتوں پر بھی بڑھ جائے. وہ کمال یہی ہے کہ اللہ میاں کی پوری تابعداری اور نفس کی درستی پیدا ہو. ہاں اگر تابعداری کے ساتھ جوش کی حالت بھی پیدا ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے, کیونکہ یہ نفس میں تیزی پیدا کرتا ہے, اس لیے تابعداری پر مددگار بن جاتا ہے. جیسا کہ انجن میں آگ کی گاڑی میں بغیر آگ کے ٹھیلنے سے بھی چلتی ہے مگر آگ سے خوب تیز چلتی ہے. پہلے زمانے کے انجن جو بھاپ کے ہوتے تھے اس میں کوئلہ جلاتے تھے اور اس سے بھاپ بنتی تھی اور بھاپ کے زور پر وہ انجن چلتا تھا, تو بغیر اس کے بھی چلتی تھی. لیکن آگ جب تیز چلتی تیز ہوتی ہے تو بھاپ زیادہ بنتی ہے اور انجن خوب دوڑتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت اگر دل میں آ جائے اور اس کی کیفیت بن جائے تو عبادات میں آسانی بھی ہو جاتی ہے اور آدمی تیز گام ہو جاتا ہے اور اس میں لذت بھی آتی ہے, مزہ بھی آتا ہے. غرض اصلی مقصود تابعداری اور خدا کی نزدیکی ہے. اگر بھڑک نہیں ہے پڑی مت ہو, اور دونوں ہوں تو یہ بہتر اور اچھا ہے. یہی شیطان راستہ مارتا ہے اس میں کہ کیفیت نہیں بن رہی, نام لینے میں مزہ نہیں آ رہا, اللہ کا نام لینے میں ذکر میں مزہ نہیں آ رہا, بس پھر سست ہو کے بیٹھ جاتا ہے آدمی. یہ بڑی غلطی ہے اور بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. تو کام ہوتا رہے یہی اصلی چیز ہے اور یہی بڑی چیز ہے اور اللہ کی طرف چلانے والی یہی چیز ہے. لیکن اگر کیفیت آ جائے تو سبحان اللہ یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا. لیکن بہت دفعہ ہم نے حضرت سے سنا کہ بے کیف ذکر, لیکن انسان لگا ہوا ہے بے کیف ہے لیکن لگا ہوا ہے اللہ کے لیے, تو اس کا راستہ اور زیادہ مفید رہتا ہے. یہ کیفیت جو قبض کی حالت کہلاتی ہے اصطلاح میں, تو یہ اس کے لیے زیادہ ترقی کا باعث بنتی ہے کہ بغیر دل لگے بھی وہ اللہ کا نام لے رہا ہے, اللہ کے لیے اللہ کو یاد کر رہا ہے, مزے کے لیے نہیں کر رہا, تو یہ بھی اس کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہے. لوگ صحبت کا اثر چاہتے ہیں مگر اکثر لوگ آداب صحبت کو جانتے بھی نہیں. صحبت کے جو طریقے ہیں اختیار کیجئے, پھر دیکھیے کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں. طرح طرح کے بکھیڑے لے کر پیروں کی خدمت میں جاتے ہیں, کوئی مقدمے کے واسطے دعا کراتا ہے, کوئی اولاد چاہتا ہے. اللہ میاں کا چاہنے والا بھی کوئی ہے؟ پیروں کے پاس سوائے ضروری بات کے کچھ بات نہ کی جائے. اگر وہ خود بھی دین کی بات کریں تو یہ سمجھو کہ انتہا مرتبے پر پہنچنے والے کو ان سے نقصان نہیں ہوتا, اور تم ابتدائی حالت میں ہو اس لیے تم کو نقصان ہوگا. خالی یہاں دین نہیں دنیا کی بات ہے. اگر وہ خود بھی دنیا کی بات کریں تو یہ سمجھو کہ انتہا مرتبے پر پہنچنے والے کو ان سے نقصان نہیں ہوتا. یعنی دنیا کی بات سے مراد بھی مباح بات ہے, گناہ کی بات نہیں, اور دنیا داری یعنی خدا سے غفلت کی بات نہیں. جو مباح بات ہو وہ اگر اللہ والے کر بھی رہے ہوں تو ہم جو ہے اس کو یہی سمجھیں کہ وہ اپنے مرتبے کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں, ان کو اس سے نقصان نہیں ہوگا, ان کا باطن پاک ہے, اور اپنے لیے جو ہے ہم اس کو نقصان دہ سمجھیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بات پوچھنے کی ہو تو یوں گمان کر رکھا ہے کہ ہم جا کر بیٹھتے ہیں, اس کو پوچھنا نہ چاہیے, پیر خود بیان کریں. صاحب و اول تو یہ بات کشف سے ہوتی ہے اور کشف ہمیشہ اختیار میں نہیں, اور مان لو کہ ان کو کشف ہو بھی گیا تو کیا ضروری ہے کہ تمہاری بات کا جواب بھی دیں. جب تم حاجت والے ہو کر پوچھنے سے بے پرواہ ہو تو وہ بے پرواہ ہوں تو کیوں مجبور کیے جائیں. پھر یہ ہے کہ تمہارے پوچھنے سے ان کی شفقت اور مہربانی تم پر اور زیادہ ہو جائے گی. ضرور پوچھو, جب وہ بغیر تمہارے پوچھنے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہو جائے اور تمہیں نیک بختی حاصل ہو تو تمہارے پوچھنے سے اور زیادہ مہربانی کریں گے۔ میں نے اس مضمون کو لمبا چوڑا اس لیے بیان کیا کہ میں تاکید سے کہتا ہوں کہ مولویوں کے پاس یعنی اللہ والوں کے پاس آنا جانا اختیار کرو اور اپنی حالت کو درست کرو اور عالموں سے مسائل پوچھنے میں شرم نہ کرو۔ ایک بات بہت مفید ہے کہ حساب کا مراقبہ کیا کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر کر کے تنہائی میں یہ خیال کیا کرو کہ میں اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوں اور عمل تولنے کی ترازو بھی موجود ہے اور میرا حساب ہو رہا ہے اور پل صراط سامنے کھڑا کر کے اس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر دیکھنا کہ تم سے گناہ کیسے ہوتے ہیں، ہرگز نہیں ہوں گے، اور اللہ میاں کا خوف دل میں پیدا ہوگا اور شریعت پر چلنا دشوار نہ رہے گا۔ جب شریعت پر چلنے لگے تو پل صراط پر چلنا کوئی بات نہیں۔ بڑے درجے کے علماء کے نزدیک پل صراط ایک صورت ہے شریعت کی، اس لیے سالک یعنی شریعت پر چلنے والا دنیا میں پل صراط ہی پر چل رہا ہے، اس لیے قیامت میں کوئی دشواری نہ رہے گی۔ اور اپنے حال کو ہر وقت درست رکھو، نہ معلوم کس وقت اللہ میاں کی طرف سے بلاوا ہو جائے۔ حال کے درست ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یعنی جو شخص ایسا صاف ہو کہ اللہ میاں کے پاس جانے سے اس کو اندیشہ نہ ہوتا ہو تو اللہ میاں بھی اس سے خود ملنا چاہتے ہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ عمل ٹھیک ہو۔ حدیث شریف میں ہے اللہ میاں سے اچھا گمان رکھو، اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ گمان اس کا درست ہوتا ہے جس کے عمل ٹھیک ہو۔ اور اس صورت میں حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ عمل کو ٹھیک کرو کہ وہ سبب ہے اللہ میاں سے اچھا گمان رکھنے کا، اور یہ معنی تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں کہ برے عمل کیے جاؤ اور خیال اچھا جماتے رہو، یہ تو دھوکا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایسا حال بنا لو کہ جب سوچو موت بری معلوم نہ ہو، اور موت کا وقت مقرر نہیں، اس لیے ہر وقت حال ٹھیک رکھنا ضروری ہے کیونکہ شاید آخری سانس ہو، اس واسطے ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وعظ ختم ہوا اور لوگوں نے دعا مانگی، اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔